الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم آج کے ہماری اس نشست کا عنوان ہے ہدایت السالکین راہ سلوک طے کرنے والوں کے لیے ہدایت الحمدللہ آپ حضرات اہل طریقت اور اہل محبت ہیں بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہیں اور اس راہ میں یعنی راہ سلوک میں قدم رکھ چکے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی روحانیت میں اضافہ کریں اور اسی سلسلے میں چلہ کشی وظائف اورات یہ تمام چیزیں الحمدللہ آپ حضرات کر رہے ہیں خوشی کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیں کہ جو اس راہ میں رکاوٹ ہے آج اس نشست میں ہم مہلکات کا بیان کریں گے مہلکات کا مطلب وہ چیزیں جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں ہلاکت سے مراد یہ نہیں کہ انسان بالکل ہلاک ہو جائے مر جائے ختم ہو جائے ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ جب سالک راہ سلوک میں قدم رکھتا ہے اور جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے تو شیطان اسے روکتا ہے اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے اور ایسے عمل اس سے کرا دیتا ہے کہ جو ترقی روحانی ملنے والی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے مہلکات جو سالک کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا عمل اس سے سرزد ہو جائے کہ جو روحانی ترقی اسے ملنے والی ہے وہ سب کے سب ختم ہو جاتا ہے اوپر جاتے جاتے بالکل وہ زیرو ہو گئے تو ان چیزوں کو بڑے غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں اور کوشش کریں کہ ان چیزوں سے ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں یاد رکھیں کہ انسان جب کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے تو پہلا مقصد اس کا اللہ کی رضا اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور دوسری چیز یہ کہ جب تک یہ مقصد نہ ہو تو آپ سمجھیں کہ بیعت ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ کسی دنیاوی غرض سے بیعت ہوا کوئی بیعت ہوا کہ میں یہاں پر اس سلسلے میں داخل ہو جاؤں میری شادی ہو جائے کوئی اسی لیے مرید ہوا کہ میرا کاروبار چل جائے کوئی اسی لیے کہ میری نوکری ہو جائے غرض یہ کہ دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر آپ اس کے لیے بیعت ہوں تو پھر آپ سمجھیں کہ اس بیعت کا کوئی مقصد نہیں کوئی کامیابی نہیں مقصد کیا ہے رجوع الی اللہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا جب اس مقصد کے لیے بیعت ہوں گے تو دنیاوی کام خود بخود ہو جائے گا ٹھیک ہے نا دین کو دنیا پر غالب کیجیے دنیا کو دین پر غالب نہیں کی اگر دنیاوی گھر سے بیعت ہوتے ہیں تو پھر بیعت ہونے کا فائدہ نہیں آدمی بیعت ہوتا ہے عاقبت درست کرنے کے لیے بیعت ہوتا ہے آخرت درست کرنے کے لیے اپنے انجام پر نظر رکھتے ہوئے اور اس انجام کو درست کرنے کے لیے تو جب وہ آخرت کے لیے بیعت ہوگا آخرت کو درست کرنا چاہے گا دنیا خود بخود درست ہو جائے گی اور دنیا کو درست کرنے کے لیے کوشش کرے گا تو پھر آپ کے بعد برباد ہو جائے گا تو ہمیں نظر کہاں رکھنی ہے آخرت پر درست کس کو کرنا ہے آخرت کو دنیا خود بخود درست ہو جائے گی اب اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھیں ہم بیعت ہو گئے ٹھیک ہے نا اب ہمارا نظر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا وہ ہم سے کیسے راضی ہے ہم کون سا ایسا عمل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو؟ اور جب اس مقصد کے لیے انسان کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور راہ سلوک میں قدم رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ اس بات پر شاہد ہے کہ انسان جب خلوص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اب اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرے اسے کیا نتیجہ ملتا ہے؟ دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان چیزوں کا ذکر کیا، اور اس سلسلے میں ہم تین حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ایک دوسری بستی میں گیا ملاقات کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ ابھی وہ ملنے کے لیے جا رہا ہے، ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ جب اس شخص کا گزر اس کے پاس سے ہوا تو فرشتے نے اس سے سوال کیا، کس سے ملنے کا ارادہ ہے، کہاں کا ارادہ ہے، یعنی پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب فرشتے نے پوچھا، کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے، اس شخص پر جس سے ملنے کے لیے تم جا رہے ہو، تمہارا تو اس پر احسان ہے جس کی تکمیل تمہیں مقصود ہے؟ اس نے کہا، نہیں، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ میں صرف اللہ کی محبت میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یعنی حدیث کے الفاظ نہیں، میں آپ کو وضاحت کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، وہ اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ کوئی احسان ہے، نہ اس کی تکمیل مقصود ہے، کوئی ایسی چیز نہیں، الفاظ کا حدیث کے اور کوئی بات نہیں، مجھے اس سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے۔ تب اس فرشتے نے کہا، میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ جس طرح تم اس شخص سے محض اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تم سے بھی محبت کرتا ہے۔ دیکھا نا آپ نے خلوص کا نتیجہ اور اللہ کے لیے محبت کرنے کا نتیجہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیج دیا، اور جب اس نے کہا کہ میرا کوئی ایسا مقصد نہیں، نہ میرا کوئی احسان، نہ تکمیل مقصود، میں کیوں جا رہا ہوں، صرف اللہ کی محبت کے لیے، اب میں تمہیں اللہ کا پیغام سناتا ہوں، اگر تم اللہ کی محبت کے لیے جا رہے ہو تو اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ پتا یہ چلا کہ اگر ہم اللہ کے لیے محبت کریں تو اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، اور اگر اللہ کے لیے اللہ والوں سے محبت کریں تب اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اہل اللہ سے محبت کرنا یہ اللہ سے محبت کرنا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ دوسری حدیث، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میری عظمت کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، میری عظمت کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، میں نے اپنے سائے میں جگہ دوں گا، آج میرے سائے کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ نہیں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں، تو سرکار فرماتے ہیں اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے گا، میری عظمت کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا کہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تیسری حدیث، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو بندے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اور کس طرح واحد فی المشرق و آخر فی المغرب، ایک مشرق میں ہوگا اور ایک مغرب، یعنی دوری کتنی ہے مشرق اور مغرب کی دوری، لیکن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی ظاہری طور پر کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن محبت کر رہے ہیں، اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، اتنی بعد، اتنی دوری۔ فرماتے ہیں کہ ایک مشرق میں ہوگا اور ایک مغرب میں، تو اللہ تعالی قیامت کے دن ان دونوں کو آپس میں ملا دے گا، لجمع اللہ بینہما یوم القیامۃ، ان دونوں کو ملا دے گا اور فرمائے گا، یہ ہے وہ شخص جس سے تو میری خاطر محبت کرتا تھا، اب اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو دنیا میں میرے خاطر اس سے محبت کرتا تھا، میں نے تم دونوں کو ملا دیا۔ فرمایا کہ دنیا میں اللہ کے خاطر محبت کرتے ہیں، قیامت میں وہ ساتھ ہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں غوث اعظم سے محبت ہے یا نہیں؟ غریب نواز سے محبت ہے، مخدوم سمنانی سے محبت ہے، قطب ربانی سے محبت ہے، اشرف المشائخ سے محبت ہے، خوشخبری ہے قیامت میں انہی کے ساتھ۔ ایک دوسری حدیث شریف اس کا آخری حصہ یہ ہے، المرء ما من احب، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ۔ تو ہماری کوئی ظاہری رشتہ داری نہیں ان بزرگان دین اور یہ کاملین سے، لیکن صرف اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، اللہ قیامت میں ملا دے۔ اس محبت کا نتیجہ یہ ہے، دنیا میں بھی نتیجہ ملتا ہے، قبر میں بھی، اور انشاءاللہ کل ہے۔ شرط کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کی، اللہ کا بندہ، اور کوئی ظاہری، کوئی قرض نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں، لیکن محبت اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی۔ اور جب انسان اس طرح محبت کرتا ہے خلوص کے ساتھ، اور خلوص ہی اس راہ میں سب سے بڑی چیز، راہ طریقت میں، راہ سلوک میں خلوص سب سے بڑی چیز، اور ہلاکت میں ڈالنے والی کی ریاکاری، دکھاوا۔ مثلاً کہ آپ نے کوئی وظیفہ پڑھا، ٹھیک ہے نا، اب دل میں سوچا یہ سب کے سامنے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، لوگ سمجھیں گے بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار، ریاکاری آ گئی، خلوص رخصت ہو۔ جہاں ریاکاری ہوگی خلوص نہیں ہوگا، اور جہاں خلوص ہوگا ریاکاری، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جب خلوص ہے تو دکھاوا نہیں ریاکاری، اور جب ریاکاری ہے تو خلوص۔ راہ سلوک میں سب سے بڑی چیز خلوص ہے، جو خلوص کے ساتھ عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو اسی وقت قبول فرماتا ہے، اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اپنی رحمت میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور جو ریاکاری کرتا ہے دکھاوا، آپ سمجھیں اس کا سارا عمل خراب بیکار ہوتا ہے۔ تو اپنے اندر خلوص پیدا کیجیے۔ آپ نے ایک وظیفہ پڑھا، کوئی وظیفہ پڑھتا ہے میری ترقی ہو جائے، کوئی پڑھتا ہے کہ شادی ہو جائے، کوئی پڑھتا ہے کہ کوئی دنیاوی کام ہو جائے، یہ ساری چیزیں ہیں نا، کچھ بتا دیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ چیزیں ہو جائیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ جو بھی وظیفہ آپ پڑھیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو، تو مجھ سے راضی ہو۔ جب رب راضی تو جگ راضی، جب وہ راضی ہو گیا یہ سب راضی ہو، اس کی رضا پر سب کی رضا وقوف ہے، اور اگر وہ ناراض ہے تو دنیا والے کتنے بھی راضی ہوں کوئی فائدہ نہیں۔ یہی فرق ہے ہم میں اور ان اللہ والوں میں، ہم اس افسر کو خوش آمد کر رہے ہیں، راضی ہو جائے تو ترقی ہو جائے، اس کی خوش آمد کر لو تو یہ کام ہو جائے، فلاں کو راضی کر لو تو میرا یہ کام ہو جائے، میری ترقی ہو جائے، میں افسر بن جاؤں۔ دنیا والوں کی خوش آمد، اور اللہ والے رات کو اللہ کی خوش آمد کر، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر۔ سمجھ گیا انہوں نے اس نقطے کو کہ جب وہ وعدہ لا شریک راضی ہو جائے گا پوری کائنات راضی، پھر ہمیں ضرورت نہیں دنیا والوں کے پیچھے پڑھنے کی، دنیا کے پیچھے جو جائے گا دنیا اور آگے بھاگے گی اور اس کو اپنے پیچھے بھگا دے گی، اور جو دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف جاتا ہے دنیا اس کے قدموں میں آ جائے گی۔ دنیا قدمہ میں مقدوم میں سمنانی سمنان کی شہنشاہ رہے، 10 سال حکومت فرمائی، ترک سلطنت کر کے نکل گئے، آج تک نام زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے، جس دنیا کو ناک مار دی چھوڑ دیا وہ دنیا ان کے قدموں میں آئے۔ تو اس میں سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ خلوص۔ خلوص ہوگا تو ریاکاری نہیں ہوگی، اور ریاکاری ہوگی تو خلوص نہیں ہوگی۔ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز اور رکاوٹ ڈالنے والی چیز ریاکاری۔ جیسے جیسے صادق اس میں ترقی کرتا ہے، راہ سلوک میں درجے مرتبے ہیں نا، جیسے ترقی کرتا ہے ویسے ہی عاجزی پیدا ہوتا ہے، انکساری پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، درخت میں جب پھل لگتا ہے تو جھک جاتا ہے، جھک جاتا نا۔ کبھی آم سے بھرے ہوئے درخت دیکھے یا کوئی بھی پھل درخت دیکھے ایسے جھکے ہوئے، کیوں؟ پھل لگا ہوا، اور جس میں پھل نہیں ہے وہ اکڑ کے کھڑا، اکڑا ہوا۔ تو جو اکڑا ہوا ہے سمجھ لو کچھ نہیں ہے، اور جو جھکا ہوا ہے اسی میں سب کچھ۔ جیسے جیسے بندہ رائے سے ترقی کرتا ہے عاجزی انکساری پیدا ہوتا ہے، تواضع پیدا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، اور اسی میں ترقی کرتا ہے، اور جو پہلے اکڑ جائے وہ منزل طے نہیں کر سکتا۔ مثلاً یہ کہ اگر اس نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور دل میں خیال آیا کہ یہ میرے پیر بھائی تو پڑھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، وہیں پڑھ رہا ہوں، سمجھ گئے، وہیں ڈاؤن ہو گیا۔ اور اگر یہ سوچا کہ میں نے پڑھ تو نہیں، پتہ نہیں قبول کرے نہ کرے، اگر قبول کر لے تو اس کی مہربانی، آج بھی یہ ساری پیدا کرے تب مقامات ملتے ہیں، تب درجے مرتبے ملتے ہیں، اور اگر عقل پیدا ہو جائے پھر کوئی درجہ نہیں، کوئی مقام نہیں ملے۔ تو اس میں ہلاکت میں ڈالنے والی چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کے اندر سے غرور تکبر کو ختم کر دینا، نخوت کو دور کر دینا، اور اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا۔ تو جو سب سے کمتر سمجھے گا وہی برتر ہو جائے گا، اور جو خود ہی کو برتر سمجھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کمتر کر دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دعائیں ہند بہر جو لوگ پڑھ رہے ہیں پابندی کے ساتھ، اس کے اندر سب کچھ ہے، اس کے اندر دینی اور دنیاوی ترقی ہے، روزگار میں برکت ہے، دل کی صفائی ہے، لوگوں کی نظروں میں عزت ہے، وقار ہے، قلبی سکون ہے، اطمینان ہے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچ کر پڑے کہ یہ پڑھنے سے مجھے یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائے، کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر پڑے کہ اس کے پڑھنے سے مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سوچ کر پڑھے گا یہ چیزیں خود بخود آ جائے۔ تو جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں اس میں ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ ہم اگر اللہ الصمد کا ورد کر رہے ہیں، یا 9 چیزیں جو آپ کو بتائے گئے جس میں خاص خاص چیزیں تھیں، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں صرف رضا مقصد یہ ہو اللہ تعالیٰ کی رضا، اس مقصد کو پیش نظر رکھ کے آپ پڑھیں، پھر اس وظائف میں جتنی چیزیں ہیں روحانی برکتیں ہیں خود بخود حاصل ہوں گی۔ اور اگر شیطان دل کے اندر یہ پیدا کر دے کہ اس کے پڑھنے سے میرے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی، اور ایک اور بات ہے، اور وہ بڑا نازک نقطہ ہے، جب انسان پڑھتا ہے کوئی بھی وظیفہ پڑھتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ انکشاف ہو جاتا ہے، انکشاف سمجھتے ہیں نا، یعنی ہونے والی بات کا پہلے سے علم ہو جائے۔ جب آدمی وظیفہ پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ پہلے سے انکشاف ہو جاتا ہے، کوئی چیز ہونے والی ہے آپ کے علم میں پہلے سے آ جائے، اب بعد میں ہو گئی، اب آپ نے کہا ہاں مجھے تو پہلے سے پتا تھا، یہ چیز تو میں پہلے سے جانتا تھا، بس سمجھ لو اس کے بعد نہیں ہوگی، سمجھ گئے، اس کے بعد ختم، اگر ایسا ہو کہ ہونے والی چیز پہلے سے آپ کو پتا چل جائے سوائے اپنے شیخ سے اور کسی سے نہ بتا, اگر یہ چیز آپ نے بتا دی وہ چیز چھن گئی. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا راز ہے, جو راز کو راز رکھتا ہے اسے ہی راز بتایا جاتا ہے, اور جو راز کو فاش کرتے اسے کیوں بتایا جاتا ہے. بھائی دنیاوی طور پر آپ نے ایک بات ایک صاحب کو بتا دی, کدے وہ کسی کو بتانا نہیں, اس نے آگے بتا دیا. اور یہاں بھی بڑے مزے کی بات ہے, اگر کسی سے کہو تو اس کے پیٹ میں ٹکتی نہیں, وہ آگے کہتا ہے کسی سے بتانا نہیں, اور جس کو بتایا اس نے آگے کہہ دیا میں نے تمہیں بتائیے بتانا نہیں, پتہ چلا سب کو پتا ہے اور یوسف نے کہہ رہا بتانا نہیں. تو غلطی کس نے کی؟ پہلے والا. اب اس نے بتا دیا اور آپ کو پتا چل گیا تو کیا دوبارہ کبھی اس کو کوئی بات بتاؤ گے؟ نہیں یار, یہ تو پیٹ کا ہلکا ہے, اس کے بعد پیٹ میں کوئی بات ٹکتی نہیں, جو بات بتاؤ آگے بتا دیتا, اس کو نہیں بتانا. اس کو پتا ہے تو سمجھ لو سب کو پتا. ایسے بہت سے لوگ ہیں ہمارے علاقے میں بھی, بہت سے ایسے لوگ ہیں, اگر اس کو پتا ہے تو سب کو پتا, تو پھر اس سے احتیاط کی جاتی ہے. یہ دنیاوی مثال میں دے رہا ہوں, جب ہم کسی کو اپنا راز نہیں دیتے ایسے شخص کو جو آگے بتا دے تو خالق کائنات کیسے دے دے, وہ اپنا راز دے گا نہیں. اسی لیے بزرگان دین کو کہا جاتا ہے مہر میں حرم میں اسرار عزی, اللہ تبارک تعالیٰ کے راز ان کے سینوں میں دفن ہیں لیکن زبان پر نہیں, سینوں میں ہے زبان پر نہیں ہے. آنکھیں کھلی رکھو, مشاہدہ کرتے رہو, دیکھتے رہو لیکن زبان بند رکھو. اور یاد رکھو جب مشاہدہ ہوتا ہے زبان بند ہو جاتی, جب مشاہدہ ہوتا ہے زبان بند ہو جاتی. جو بیٹھ کر کہے میں نے یہ دیکھا میں نے وہ دیکھا میں نے وہ دیکھا فلاں چیز دیکھی, ساری چیزیں بیان کر, سمجھ لو اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں. جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ بتاتا نہیں ہے, وہ صرف دیکھتا ہے, بتانے کا حکم ہی نہیں ہے. راز فاش کر دو گے تو پھر راز دے گا کون؟ دنیا والے نہیں دیتے تو رب اپنا راز کیسے دے دے گا؟ یہ جتنے بزرگان دین اور اولیاء کاملین ہیں سب علم اور روحانیت اور اسرار عزی کا سمندر ہے, اپنے سینے کے اندر سب راز لیے بیٹھے ہیں لیکن زبان پر نہیں آنے دیتے. جتنا حکم ہوا بتا دیا اور نہیں حکم ہوا تو نہیں بتا, سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, مشاہدہ کر رہے ہیں, پوری کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں, جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنی نگاہ سے سب کا ایکس رے کر رہے ہیں, سب کے دلوں کے حالوں سے واقف ہیں لیکن زبان پر نہیں, زبان پر نہیں. ایک بزرگ نے اپنے مریض سے کہا جاؤ بازار سے یہ چیز لے آؤ, پیسے نکال کر دیے پلٹ دیا چلا گیا اور اپنی ٹوپی دیے اوڑھ کر چلے گئے, وہ ٹوپی اوڑھ کر چلے گئے. جب بازار گیا تو دیکھا کہ دکان پر ایک کتا بیٹھا ہے, دکاندار کی جگہ کتا بیٹھا ہوا. ارے یار یہ دکاندار کہاں گئے, یہ کتے کو بٹھا بیٹھا ہوا واپس آئے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ دوسری دکان پر گیا تو ایک سور بیٹھا, تیسری دکان پر گیا تو ایک بندر بیٹھا. یار یہ سارے انسان کہاں چلے گئے, یہ سارے دکاندار کہاں چلے گئے؟ یہ تو کہیں کتا ہے تو کہیں سور ہے, کہیں بندر ہے, کہیں فلاں فلاں, یہ سارے جانور. واپس پیر و مرشد کی خدمت, حضور میں گیا تھا کوئی انسان کو نظر نہیں آیا, کیا نظر آیا؟ جو نظر آیا بتا, فلاں جگہ یہ جانور, اس جگہ یہ جانور, اس دکان پہ یہ ٹوپی اتار دی, ٹوپی اتار دی, اب اپنی ٹوپی اوڑھ کر جاؤ. وہ اپنی ٹوپی اوڑھ کر گیا, دیکھا انسان بیٹھا, پیسے دیے, چیز دی, فوراً بات سمجھ میں نہیں آئی وہ کہاں گئے جانور اور پہلے انسان کہاں گئے تھے, تو جانور آ کر بیٹھ گئے. کہا پہلے بھی انسان ہی تھے, پہلے بھی وہی تھے, یہ ہماری ٹوپی کی برکت تھی کہ ان کی اصل حقیقت تجھے نظر آ رہی تھی, جو ان کی اصل حقیقت تھی وہ تجھے نظر آ گئی, ٹوپی اتار دی تجھے نظر نہیں آئی. تو جو ان کی ٹوپی پہن لے وہ انسانوں کی حقیقت سمجھ لے تو جس کی ٹوپی ہے اس کا کیا مقام, وہ نہیں سمجھے گا. پتہ چلا کہ وہ اپنی نگاہوں سے ایکس رے کر نہیں, اپنی نگاہوں سے لوگوں کی حقیقت ان کی دل کی کیفیت سے واقف ہو جائے, لیکن یہ ان کا کرم ہے کہ زبان سے نہیں کہتے, اس کو اسی کیفیت کو دور کرنے کی کوشش کرتے, اس کے اندر یہ مرد ہے تو اس کو دور کر, کسی کو نگاہ سے دور کر دیا, کسی کو وظائف سے دور کر دیا, کسی کو چلا گشی سے دور کر دیا, اور اس کے قلب کو پاک اور صاف بنا دیا اور سچا پکا مومن مسلمان بنا دیا. تو یہ تو ان کی شان ہے. تو رات اسی کو بتایا جاتا ہے جو رات رکھے. اور یاد رکھو ایک رات بتا کر دیکھا جاتا ہے, یہ بات اس آدمی کو بتاؤ دیکھو آگے پہنچتی ہے نہیں, اگر پہنچی ٹھیک اب آگے نہیں بتانا, پیٹ کا ہلکا ہے آگے پہنچا دے, یہ اس قابل نہیں اسے کچھ بتایا جائے, وہیں کے وہیں رکو, اور اگر نہیں پہنچی ہاں یہ قابل اعتماد اس کو اور بتا دو, وہ نہیں پہنچا تو اور بتا دو اور بتا دو, یہاں تک کہ دین اور دنیا کیا سب کچھ بتا دو. سب سے بڑے محرم رات ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا دیتا. وعلمک ما لم تکن تعلم, اے محبوب ہم نے سکھا دیا آپ کو, ما لم تکن تعلم جو کچھ نہیں جانتے تھے سب کچھ سکھا دیا. کسی ایک چیز کا نہیں بتایا کہ ہم نے شریعت کا علم اپنے حبیب کو سکھایا یا حقیقت کا یا معرفت کا, کسی ایک چیز کی تعلیم نہیں کہ ما لم تکن تعلم, محبوب جو کچھ نہیں جانتے تھے سب کچھ سکھا دیا. اس لیے کہہ دیا کہ اگر ایک چیز کا حکم دیا جاتا تو مخالفین کہتے دوسری چیز نہیں جانتے, اگر اللہ یہ کہتا کہ میں نے اپنے حبیب کو شریعت کا علم دیا ہے تو وہ کہتے ہاں طریقت نہیں جانتے, اور اگر طریقت کا کہتے کہتے ہاں حقیقت نہیں جانتے تھے, اور اگر حقیقت کا ذکر ہوتا تو کہتے معرفت نہیں جانتے تھے, اگر دنیا کا علم ہوتا تو کہتے آخرت نہیں جانتے تھے. اسی لیے خالق کائنات نے کل فرما دیا, مطلق فرما دیا, ما لم تکن تعلم جو کچھ نہیں جانتے تھے سب کچھ سکھا, سب کچھ میں سب آ گیا, علم طریقت, علم شریعت, علم حقیقت, علم معرفت, عالم ناسوت, عالم ملکوت, عالم جبروت, عالم دنیا, عالم برزخ, عالم آخرت, جو کچھ ہے سب اپنے حبیب کو سکھا تھا. تو اب اس لیے کہہ دیا کہ اگر یہ بدبخت کہیں کہ محمد اللہ رسول کچھ نہیں جانتے تھے تو قرآن کہتے سب کچھ سکھا تھا, جو کچھ نہیں جانتے سب کچھ سکھا تھا, تو ان کو سب کچھ سکھایا اور ان کی نالان پاک سے لگے ہوئے زردوں کے صدقے میں اپنے ولیوں کو سب کچھ سکھایا, ان کو بھی سب کچھ بتایا. تو یہ ہے راز, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس دوران کوئی قلبی کیفیت داری ہو, کسی چیز کا انکشاف ہو, تو کبھی بھی لوگوں میں بیٹھ کر نہ کہیں ہمیں یہ چیز پتہ چل گئی. جی میں وظیفہ پڑھ رہا تھا مجھے یہ بات پتہ چلی, اور یہ بات میں ایسے ہی لوگوں میں بیٹھ کر پتہ چلی, وہ چیز ختم ہو جائے پھر آگے نہیں بتایا جائے, اور اگر اس کو قائم رکھنا ہے تو پھر اس کو اپنے دل میں رکھنا ہے, سوائے اپنے شیخ کے اور کسی سے ذکر نہیں کرنا. ذکر کرنے میں کیا ہوگا, ریاکاری پیدا ہوگی, شیطان کہے گا بتاؤ تمہارے اندر تو یہ صفت پیدا ہوگی, تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی کہ جو ہونے والے واقعات تم نے سمجھ لیا, لوگوں کو بتاؤ لوگ تمہیں ولی سمجھے, بس یہیں سے تنزلی شروع ہو گئی, ترقی رکے. اگر وہاں بھی ترقی چاہتے ہو اپنی زبان کو بند رکھو, جو کچھ واردات قلبی ہو یعنی قلب کی جو جو کیفیات ہو چھپی ہوئی بات اگر پتہ چل جائے سوائے اپنے شیخ کے اور کسی سے ذکر نہ کرے, اس میں کیا ہوگا, اس میں پھر اضافہ ہوگا, پھر بہترین خواب نظر آئے گا, پھر ان خوابوں میں بزرگان دین کی زیارت ہوگی اور ان کی طرف سے انعام و اکرام ملے گا. یہ اور اگر ذکر کر دیا تو نہیں. اب اس کی چھوٹی سی مثال آپ کی سمجھیں, حضرت اشرف مشائخ ہمارے والد گرامی آپ کے پیرو مرشد سید احمد اشرف شفیع الجیلانی نور اللہ مرحبا, کبھی اپنی عبادت اور ریاضت کا ذکر مریدوں میں بیٹھ کر نہیں کیا, کبھی کسی نے سنا نہیں, بتایا نہیں, ہم نے جو کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا وہ قبول کر لیں اس کی مہربانی, کبھی اتفاق سے کبھی بھی گھر میں ذکر ہو گیا کبھی ذکر ہو گیا. آج سے کوئی 10-15 سال پہلے مہنامہ الاشرف میں میں نے ایک مضمون لکھا, واقعات حقیقت فی حیات شیخ طریقت, یا اس کا عنوان قائم کیا اور والد گرامی کی چندہ کشی کے واقعات اور حج کے دوران جو جو ان پر نوازشات سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرف سے ہوئی اور بارگاہ رب کی طرف سے ہوئی جو جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے وہ لکھنے شروع کر دیا۔ پہلی قسط اس کی رسالے میں چھپی، پہلی قسط، اور رسالہ جب ان کے پاس آیا فوراً مجھے بلایا، یہ کیوں لکھا؟ کہ یہ تو واقعات صحیح ہیں، اب میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ صحیح ہے یا غلط، لکھا کیوں؟ لوگ تو اپنی بڑی بڑی کرامتیں بنا کر لکھتے ہیں جھوٹی، یہ تو سچے واقعات ہیں۔ فرمایا نہیں، خبردار، اس میں ریاکاری کا شائبہ ہے، غور کر، سچے واقعات، کہا نہیں، ریاکاری کا شائبہ پیدا ہو جائے گا، جو کچھ ہوا اللہ کا کرم ہے، بس ہو چکا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ مت لکھنا، بند کر، کوئی اور عورت خوش ہوتا میرے واقعات آ جائیں، لوگ مجھے ولی سمجھے، ان کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، لیکن ولی جو ہے اپنے آپ کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، آجزی کی ساری کا پیکر ہوتا ہے، وہ جتنی آجزی کی ساری اختیار کرتا ہے خدا اسے اتنا ہی بلند کر دیتا ہے، وہ جھکتا ہے خدا بلند کرتا ہے، اور جو خود بلند ہونا چاہیں وہ نیچے چلے جاتا ہے، اور جس کو خدا بلند کرے اس سے پھر کوئی نیچے نہیں جاتا۔ تو یہ ان کی تعلیم تھی کہ اپنے ساتھ ہونے والے واقعات یا ایسی چیزیں جو روحانی طور پر عطا ہوں کبھی بھی عام پبلک میں بیٹھ کر مت کہو، شیطان اس بات پر اکساتا ہے نا تمہارے ساتھ یہ لوگوں کو بتاؤ، اس لیے کہ شیطان کو پتا ہے کہ جب یہ بتائے گا تو ریاکاری پیدا ہوگی، ریاکاری پیدا ہوگی تو خلوص نہیں ہوگا، اور جب خلوص نہیں ہوگا عبادت بیکار ہو جائے گی، عبادت بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے بزرگان دین اولیاء کاملین اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ تو آپ حضرات بھی اہل طریقت اہل محبت ہیں، جب کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی کیفیت پڑھنے کے دوران پیدا ہو، کسی چیز کا انکشاف ہو، کسی بزرگ کی زیارت ہو، سوائے اپنی شیخ کے اور کسی سے ذکر نہ کرنا، پھر بھی کہ وہ شیخ بتائے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط، یہ بھی ہے۔ اب بہت سے لوگ آتے ہیں، ہم نے غوث پاک کی زیارت کر لی، وہ کہتے کل خواجہ غریب نواز کی زیارت ہوئی، وہ کہتے کل محبوب الہی کی زیارت ہوئی، کہاں تمہارے لیے بیٹھے میں جب تم نے بلایا آگے پر ہیں، اپنی شکل دیکھو اور ان کی مقام دیکھو، پہلے تو یہ دیکھو، آ کر یہ بتاؤ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہو سکتے، ہو سکتی ہے، ان کا کرم ہے، وہ آئے زیارت کرا لیں، وہ آقا ہیں مولا ہیں، چاہے تو کسی کے بھی خواب میں آ جائے، لیکن پہلے آ کر یہ بتاؤ، تاکہ شیخ بتائے کہ جس کو تم نے دیکھا ہے واقعی غوث پاک تھے یا کوئی اور، کون تھا وہ بتائے گا، تم نے کیسے بتا دیا، تم نے کیسے سمجھ لیا۔ اس لیے یہ بڑی نازک منزل ہے، اس میں جب قدم رکھنا ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ قدم رکھنا، اپنے آپ کو شیطانی حملوں سے بچاتے ہوئے پھر گزرنا، آج بھی ان کے ساری اختیار کرنی ہے، غرور تکبر نخوت ان تمام چیزوں کو دل سے نکال کر پھینک دینا ہے، تب جا کر کوئی مقام اور مرتبہ ملے گا، ایسے نہیں ملا۔ بزرگان دین اور یہ کاملین نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی عبادتیں کی ہیں، بڑی ریاضتیں کی ہیں، اور عبادت اور ریاضت تو دور کی بات ہے، پہلے پیر کو تلاش کرنے کے لیے کہاں سے کہاں گھومے، سمنان کہاں اور بنگال کہاں، کہاں سے مخدوم صاحب چلے اور کہاں بنگال میں جا کر پیر ملے، تم تو خوش نصیب وہ گھر بیٹھے ملے، کہیں گھومنے ہی نہیں پڑا، ایک علاقے سے نکلے رکشے میں بیٹھے پہنچ گئے، تبھی تو قدر نہیں۔ خیر بہرحال، تو اس میں بڑی محنت کرنی پڑی، اور اس کے بعد پھر عبادت و ریاضت تقویٰ پرہیزگاری کی ساری چیزیں، تب جا کر مخدوم سمنانی بنے، غوث العظم بنے، کوئی محبوب یزدانی تو کوئی محبوب سبحانی، کوئی مجدد الفسانی تو کوئی غوث جیلانی، یہ سارے مقامات درجے مرتبے اس لیے ملے کہ اپنے آپ کو مٹاتے رہے، ختم کرتے رہے، آج بھی ان کے ساری اختیار کرتے رہے، یہ جھکتے رہے، خدا انہیں بلند کرتا اور ایسا بلند کیا کہ آج بھی اجمیر میں میلہ لگا ہوا، پوری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، سلطان ہند کا عرس ہو رہا، اصل سلطان تو یہ ہے، 10-20 سال کی سلطانی کیا ہے، کانگریس کی حکومت ہو یا کسی کی حکومت ہو، میرے خواجہ کی حکومت اپنی جگہ، یہ سب دنیاوی بادشاہ ان کی چوکٹ پر سر جھکانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی سلطانی کو ہمیشہ ہے دوام ہے۔ اور یہ 10-5 سال کی حکمرانی کیا ہے؟ الیکشن ہوئے ختم ہو، الیکشن ایک ہوتا الیکشن اور ایک ہوتا سلیکشن، تو یہ الیکشن سے آتے ہیں غریب نواز خدا کے سلیکشن سے، رسول کے سلیکشن سے آئے تھے ہندوستان میں، یہ دعوت نہیں کرو تو جس کا سلیکشن رسول فرما دے اس کو کوئی ہٹا سکتا ہے؟ اس کی سلطانی تو ہمیشہ چلے گی، ہمیشہ سے سلطان رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، اور دنیا بھی بادشاہ اپنی پیشانی جھکانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ اسی لیے آج بھی ان کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، دو چادریں پہنتے تھے، احرام میں دو ہی ہوتی ہے نا، ایک نیچے باندھے ایک اوپر، یہی حج غریب نواز کا لباس، یہی لباس سلطان الہند ہے، اور دو چادروں کا لباس۔ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب لباس پھٹ جاتا تھا، یعنی جو چادر پہنے نا پھٹ گئی، جیسا کپڑا ملتا تھا ویسے ہی پیوند لگا لگا، یہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر میں سفید چادر، میری اوڑی ہوئی ہے اور اس میں سوراخ ہو گیا پھٹ گئی تو میں سفید ہی کپڑا لگاؤں، جس رنگ کا مل گیا وہی لگا لگا، یہ فقر کا حال تھا اور حکومت پورے ہندوستان کا، اور ایسی حکومت کے آج بھی ہے اور قیامت تک۔ تو یہ چیز ان کی یہ سیرت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو ہم بیان کر رہے تھے راہ سلوک کے مہلکات، وہ چیزیں جو اس راہ میں سالک کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، اور وہ شیطان کی طرف سے، وہ اس کے اندر غرور پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر تکبر پیدا کرتے ہیں۔ دیکھو عام لوگ کچھ نہیں پڑھتے، تم اتنا پڑھتے ہو، فلاں نے زندہ نہیں کیا تم نے زندہ کیا ہے، تم نمازیں پڑھ رہے ہو، تم وظائف پڑھ رہے ہو، تم ان سے بہتر ہو، نہیں، آپ یہ سوچیں گے جتنے بھی ہیں میں ان سب سے کمتر، میں ان سب سے بدتر، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقام اور مرتبہ دے، پھر درجے مرتبے ملتے ہیں۔ تو یہ چیز ہلاکت میں ڈالنے والا، اور دوسری چیز جو ہم نے آپ کو بتائی کہ کوئی بھی کیفیت ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، سوائے اپنے شیخ کے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے، اگر ذکر کر دیا تو وہ چیز ختم ہو، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بڑھتی ہیں، اور جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو پھر خوابوں میں بھی انکشاف ہوتا ہے، حقیقت میں بھی انکشاف ہوتا ہے، زیارت خواب میں بھی ہوتی ہے اور زیارت بیداری میں بھی ہوتی ہے۔ بزرگان دین کی شان ہے، اب بزرگ قبلہ جب چلہ کشی فرما رہے تھے تو فرمایا کہ دادا حضور قبلہ نے فرمایا ہر رات رات ایک بزرگ کی زیارت ہوتی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے خواب یہ دیکھتے تھے، تعبیر وہ بتاتے تھے، انہوں نے خواب بیان نہیں کیا، صبح اٹھ کر ان کی خدمت میں پہنچے، فرمایا بیٹا کل رات تم نے جس بزرگ کی زیارت کی تھی ان کا یہ نام ہے، ان کا مزار فلاں جگہ ہے، یہ ولی کشن۔ بھائی کسی کو خواب بیان کرو گے تو بتائے گا نا، ابھی بیان ہی نہیں کیا انہوں نے بتا دیا، بتا دیا، جب ولی جانتا ہے تو پھر نبی کا مقام تو بلند۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جن کا نام تھا عبداللہ، جب صبح میں اٹھا بیدار ہوا تو والد گرامی نے کہا کہ بیٹا کل رات تم نے جن کی زیارت کی ان کا نام تھا عبداللہ، اور ان کا مزار ملک شام میں ہے۔ والد صاحب عبداللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، زیارت کر لی۔ وقت گزرتا گیا، دادا حضور قبلہ کا وصال کے بعد 61 میں وصال ہوا، 62 میں والد گرامی نے پہلا حج کیا، حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا حج 1962 میں کیا، ان کے وصال کے ایک سال کے۔ فرماتے جب میں گیا حج سے فارغ ہوا مدینہ طیبہ پہنچا اور وہاں بیٹھا تھا تو دیکھا کہ بزرگ سامنے سے آ رہا ہے، لمبا قد ہے، سفید لباس ہے، سفید امامہ، سفید داڑھی، چہرہ چمک رہا نور روشن، اور ہاتھ میں پیلے رنگ کی تلسی۔ میں نے دیکھا کہ ان کو میں نے کہیں دیکھا، ہوتا ہے نا انسان کبھی دیکھ لے کوئی شکل تو کافی عرصے بعد دیکھے کہ اس کو کہیں دیکھا، پھر ذہن میں دور دے تو یاد آتا ہے کہ ہاں فلاں جگہ دیکھا۔ تو فرما رہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کو میں نے کہاں دیکھا، سوچ رہا ہوں اپنے ذہن میں، اور سوچتے سوچتے ان کے پورے جسم مبارک پر نظر پڑی، جب پیروں پر نظر پڑی تو زمین سے ایک باری بلند، جہاں عام لوگ چل رہے ہیں وہاں نہیں چل رہے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کے لیے الگ سطح زمین ہے، الگ سے زمین ہے، اس پہ وہ چل رہے ہیں باقاعدہ چلتے ہوئے، وہاں سے ادھر آتے ہیں اور ادھر سے ادھر چلتے ہیں۔ میں حیران، پھر اس طرف آئے اور تسبیحات اور پھر ادھر چلے گئے۔ والد گرامی حضرت اشرف مشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہی رہا تھا میں نے ان کو کہاں دیکھا، پھر میں اس مقام پر کھڑا ہو گیا جہاں تک وہ آتے تھے، وہاں تک آتے تھے پھر واپس چلے جاتے تھے، جیسے کوئی ٹہل کے وظیفہ پڑھ رہا۔ جب میں اس مقام پر کھڑا ہوا وہ سامنے سے آئے اور وہاں تک پہنچے تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ آگے بڑھایا، انہوں نے بھی ہاتھ آگے بڑھایا، کہنے جب ہاتھ سے ہاتھ ملے تو ایسا لگا کہ اندر روئی ہے، ہاتھ محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ اب میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں اور ذہن میں یہ خیال ہے ان کو کہاں دیکھا ہے، تو وہ میرے اس خیال پر باخبر ہوئے اور مجھ سے کہا، یہ فرمایا کہ ہم نے 1957 میں خواب میں آپ کو اپنی زیارت کرائی۔ انیس سو ستاون میں خواب میں ہم نے آپ کو اپنی زیارت کرائی تھی، میرا نام عبداللہ ہے، میرا مزار ملک شام میں ہے، دوسرے دن آپ کے والد نے میرا تعارف بھی کرایا، یہ کہا اور پھڑ کر چلے گئے۔ بتاؤ ولی خود بتا رہا میرا مزار کہاں ہے، مزار کس کا ہوتا ہے، مرنے کے بعد تو دفن کیا جاتا ہے، مزار وہاں ہے، خود مسجد نبوی میں ٹھہر رہا ہے، اللہ کا ولی زندہ ہے یا نہیں، تو جب ولی زندہ ہے تو جس کی بارگاہ میں ہے وہ کیسے زندہ نہیں ہے۔ تو ہم تو ولیوں کو دیکھ کر نبی کی شان کو پہچانتے ہیں، یہ تو بدبخت ہیں انہیں پتہ ہی نہیں، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر، کیا یہ سب عقل کے اندھے ہیں، کیا پتہ، کہتے ہیں ماں زندہ مر کر مٹی ہو، ولی زندہ ہے پھر نبی کا مقام کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ زندہ جاوید ہیں، وہ سب جانتی ہیں، سمجھتی ہیں، اپنے فیضان سے مستفید کرتے ہیں دنیا میں بھی اور وصال کے بعد۔ اگر تمہاری دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، قلب کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، تو یہ قبر کا حجاب حجاب نہیں ہے، آج بھی مزار سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے اگر قلب کی آنکھ کھلی ہوئی، لا الہ الا اللہ کی ذرت سے اپنے اس قلب کو روشن اور منور کر لو، پھر جس بزرگ کے مزار پر چلے جاؤ، مراقبہ کرو، انہی سے ملاقات کرو، انہی سے روحانی فیض حاصل کرو۔ یہ ہے، لیکن یہ کب ہوگا، جب ہم ان کے نقش قدم پر چلے۔ تو ہم بیان کر رہے تھے رائے سلوک کے مہلکات، یعنی وہ چیزیں جو اس راہ میں رکاوٹ، جھوٹ، غیبت، چگلی، دل آزاری، نمازوں کا قصداً ترک کر دینا، وظائف میں پابندی نہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں مہلکات، رکاوٹ۔ ایک وظیفہ مسلسل پڑھ رہے ہیں بار بار، کسی دن تھک گئے چھوڑ، ایک دن چھوڑا، دو دن چھوڑا، تین دن، آٹھ دس دن نکل، چلو یار پڑھنے کی دیکھا جائے، حضرت کہاں دیکھ رہے ہیں، وہاں جائیں گے تو کہتے ہیں کہ پڑھا، پوچھیں گے پڑھ رہے ہو، کہیں گے ہاں پڑھ، کہتے ہیں کیا مسئلہ، یہی رکاوٹ۔ کیا مطلب، پڑھتے 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 جب آپ ایک منزل تک پہنچنے لگے وہیں شیطان نے ٹانگ پکڑ کر کھینچ لی، جو کچھ ملنے والا تھا سب ختم ہو۔ اس لیے استقامت علی المعمولات کی ضروری ہے، کیسی بھی کیفیت ہو، کیسا بھی حال ہو، اپنے اس چیز کو پورا کرو، تب جا کر پھر ایک مقام، ایک مرتبہ ملے گا۔ اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے، اس میں یہ نہیں کہ اس سے مجھے ترقی ہو جائے، لوگوں کی نظروں میں عزت ہو جائے، میرے رزق میں برکت ہو جائے، روزگار میں برکت ہو جائے، دنیاوی کام ہو جائے، صرف اللہ کی رضا پر راضی رہو اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو، وہ سب جانتا ہے کس کا کیا مسئلہ ہے، جب وہ راضی ہو جائے گا دنیاوی کام خود بخود ہو جائے گا، جہاں پہنچو گے وہیں پر عزت، وہیں وقار، وہیں مرتبہ ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جو اس کی بارگاہ سے ذلیل ہو جائے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں جو عزت اس کی بارگاہ سے چاہیے، مولا جب تو ہمیں عزت دے دے گا پھر پوری کائنات میں ہم باعزت ہو جائیں۔ یہ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز نماز کی پابندی اور دوسری چیز وظائف کی پابندی، جو جو معمولات آپ کو بتائے گئے ہیں اس کی پابندی کی، اور تیسری چیز اس میں جو کچھ کیفیات پیدا ہو کسی کے سامنے بیان نہ کریں سوائے اپنے شیخ، پھر اس چیز میں ترقی ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، پھر خوابوں میں بزرگان دین کی زیارت، اور جب وہ سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر اس کے آگے کا اسٹیپ اور الگ۔ لیکن اگر اس چیز کو بیان کر دیا تو پھر وہ چیز چھن جاتی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز، جو راز کو راز رکھتا ہے اسے مزید بتایا جاتا ہے، اور جو فاش کر دیتا ہے اسے نہیں بتایا۔ ہم نے بتایا، اس نے آگے بتا دیا، ختم، اب آگے اس کو نہیں بتانا۔ تو یہ تمام چیزیں اپنے پیچھے نظر رکھیں۔ اور گزشتہ نشست میں ہم نے اللہ الصمد کے وظیفے کے متعلق بتایا تھا، بہت سے حضرات نے شروع کیا ہے، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ اگر شروع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ رجب، شعبان اور رمضان تینوں مقدس، بابرکت، رحمتوں اور برکتوں والے مہینے ہیں۔ نہ جانے اگلے سال ہمیں یہ ماہ مبارک حاصل ہوں یا نہ ہو، کسی کو ایک سال، ایک مہینے کا، ایک منٹ کا نہیں پتا، ایک لمحے کا نہیں پتا۔ اس لیے جو جو ساتھ میسر آ رہی ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ان ساتوں کو عبادت اور ریاضت سے مزین کر کے گزارا، اپنی روحانیت میں اضافہ کریں۔ یہ روحانیت کا موسم بہار ہے، اور روحانیت میں اضافہ کرنے کے لیے بہترین موقع۔ تو اس لیے جو حضرات اپنی شروع کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے طریقہ یہ بتایا تھا کہ 3125 مرتبہ روز پڑھیں گے تو 40 دن میں 1,25,000 ہو جائے گا۔ بہت آسان ہے، اور اس میں کسی قسم کا پرہیز نہیں ہے۔ پرہیز جو ہے وہ جھوٹ کا ہے، غیبت کا ہے، چغلی کا ہے، کسی کی دل آزاری کا ہے، یہ سارے پرہیز، جو شریعت کا پرہیز ہے وہ غیبت کا پرہیز۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد واحد بہر کا جو ٹکڑا ہے وہ رمضان مبارک میں شروع ہوگا، یکم رمضان، اس میں پرہیز ہوتا ہے انڈا، مچھلی اور گائے کے گوشت۔ اس کی تفصیل ویب سائٹ پر موجود ہے، جو حضرات ویسے معلوم کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اور جن کو معلوم ہے وہ صرف اجازت لے کر پھر یکم رمضان سے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے پہلے کیا ہے ان کو چاہیے کہ جاری رکھیں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ اگر بیچ میں ٹوٹ جائے گا تو پھر جو اس کا فیضان، اس کے فیض و برکات جو ملنے والے ہیں اس میں پھر گیپ، اور اگر تسلسل کے ساتھ چلتا رہے گا تو پھر آپ دیکھیں کہ ظاہری اور باطنی طور پر اس میں ترقی ہوگی، اور آگے آپ کو بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ تمام چیزیں اپنے پیش نظر رکھیں، اور جن جن چیزوں کا ہم نے آج ذکر کیا، جو اس راہ میں رکاوٹ ہیں، ان کو بڑے غور کے ساتھ آپ نے سنا ہے، اور جنہوں نے نہیں سنا وہ ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں، ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی ان بزرگان دین اور اولیاء کاملین کے صدقے میں روحانی ترقی حاصل ہوگی۔ وہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں لینا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائی نہیں، راہ دکھائیں کسے، رہ رہے میں منزل نہیں۔ آگے بڑھ کر تو دیکھو، ان کے نقش قدم پر چل کر تو دیکھو، ان کی اتباع کر کر تو دیکھو، کیسی نگاہیں کرم ہوگی کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہم سب نے جو اس راہ میں راہ سلوک میں قدم رکھا ہے، اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچا، شیطان کے دھوکے سے بچا، ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم اور سارے بزرگان دین اور کاملین کی نگاہ کرم۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بتمام الملك الحي القيوم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.